السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ جنوبی ایشیا،
براک اوباما اور نریندر مودی نے صنعتی اور تجارتی اجلاس میں شرکت کی۔ امریکی صدر نے دونوں ملکوں کے تجارتی رشتوں کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم ظاہر کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور پاکستان سے ملنے والی خبروں میں شامل ہیں،
امریکہ نے ملا فضل اللہ کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروائی ہے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بریفنگ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان روابط میں اضافہ ہوا ہے، سینیٹر مشاہد حسین کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، یمن میں ایک ڈرون حملے میں پیر کے روز القاعدہ کے 3 مشتبہ جنگجو ہلاک ہو گئے، اور پیر کے صبح وائٹ ہاؤس کے احاطے میں ایک چھوٹا ڈرون گرا ہے جس کی وجہ سے پوری عمارت کو بند کر دیا گیا اور حکام ابھی اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جنوب مغربی ریاستوں میں تقریباً 30 ملین افراد طاقتور طوفان کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ بھارت میں 66ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات جاری ہیں۔ صدر پرنب مکھرجی نے راج پاتھ پر بھارتی پرچم لہرایا تو دورے پر آئے صدر براک اوباما مہمان خصوصی کے حیثیت سے موجود تھے۔ مسٹر اوباما پہلے امریکی صدر ہیں جو بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اپنا 66ویں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ اس موقع پر اصل تقریبات نئی دہلی میں راشٹرپتی بھون اور انڈیا گیٹ کے درمیان واقع راجپتھ پر منعقد ہوتی ہیں۔ اس بار امریکہ کے صدر براک اوباما نے مہمان خصوصی کے حیثیت سے تقریبات میں شرکت کی۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکی صدر مہمان خصوصی بنے۔ وہ اپنی اہلیہ اور امریکہ کی خاتون اول مشیل اوباما کے ساتھ راجپتھ پہنچے، جہاں انہوں نے صدر پرنب مکھرجی، نائب صدر حامد انصاری اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ نشست اختیار کی۔ راجپتھ پر ان کا استقبال وزیر اعظم نے زبردست عوامی جوش کے درمیان کیا۔ حالانکہ موسم رات ہی سے خراب تھا اور رم جھم بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کا اثر نہ تو عوام کے جوش و جذبات پر نظر آیا جو غیر معمولی تعداد میں آئے، اور نہ ہی تقریبات پر۔ حفاظتی انتظامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صدر براک اوباما اور دیگر انتہائی اہم شخصیات کے بیٹھنے کے لیے شیشے کا ایک بلٹ پروف انکلوزر بنایا گیا، لیکن بارش سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ صدر، نائب صدر، وزیر اعظم اور مہمان خصوصی چھتریوں کی مدد سے اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ صدر اوباما جوں ہی اپنی خصوصی گاڑی بیسٹ سے، جو کہ امریکہ سے ہی لائی گئی ہے، اترے، ان کے سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں ایک اوور کوٹ دیا جسے پہن کر وہ اپنی نشست تک گئے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی چھتری خود سنبھال رکھی تھی۔ یوم جمہوریہ تقریبات کی روایت کے مطابق مہمان خصوصی صدر کے ساتھ ان کی گاڑی میں آتا ہے، لیکن براک اوباما اپنی گاڑی سے آئے۔ اس معاملے پر کئی دنوں تک دونوں ملکوں کے سیکورٹی اہلکاروں میں تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ تقریبات کا اہتمام وزارت دفاع کرتی ہے، لہذا بارش کے اندیشے کے پیش نظر انتہائی اہم شخصیات کے بیٹھنے کی جگہ پر صاحبان کا انتظام نہ کرنے پر اس کی نکتہ چینی ہوئی، لیکن وزارت دفاع کے عہدیداروں کے مطابق مذکورہ انکلوزر ہمیشہ کھلا رہتا ہے تاکہ مہمان پریڈ کا بے روک ٹوک مشاہدہ کر سکیں۔ پریڈ کے دوران بھارت کی فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ ثقافتی رنگا رنگی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ حال ہی میں حاصل کیے گئے طویل مسافت کے بحری نگرانی نظام آبدوز شکن P-81 ایئر کرافٹ اور طویل مسافت کے جدید ترین MiG-29 جنگی جہاز کو پریڈ میں پہلی بار شامل کیا گیا۔ پہلی بار تینوں مسلح افواج کے خاتون دستے بھی شریک ہوئے، جسے خواتین کی قوت کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پہلی بار جدید ترین میزائلوں کی بھی نمائش کی گئی۔ پریڈ کے دوران مختلف شعبوں میں ملکی ترقی کو بھی جھانکیوں کے ذریعے دکھایا گیا۔ فوجی جوانوں نے اپنی فنکاری اور اسکولی بچوں نے رنگا رنگ ثقافت کے نمونے پیش کیے۔ اس موقع پر کچھ تنازعات بھی سامنے آئے۔ ترنمول کانگریس نے الزام لگایا کہ حکومت نے مغربی بنگال کی جھانکی دکھانے کی اجازت نہیں دی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرتی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے اپنے لیڈر اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو مدعو نہ کیے جانے اور دہلی کے وزیر اعلیٰ کے لیے بی جے پی امیدوار کرن بیدی کو اہم شخصیات کے ساتھ بٹھانے پر اعتراض کیا۔ اس موقع پر زمین سے آسمان تک عظیم المثال حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ انڈیا گیٹ کے اطراف میں 71 اونچی عمارتیں سیل کر دی گئیں اور راجپتھ پر بڑی تعداد میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے۔ تقریباً 50,000 جوان اس وقت دہلی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر براک اوباما کے بھارت کے دورے میں دونوں ملکوں کے سربراہوں کی جانب سے تعلقات میں پیش رفت پر خارجہ پالیسی کے ماہرین کے تبصروں کے علاوہ بھارت کے عام لوگ اپنی رائے کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں نئی دہلی سے دیپک دوبھال۔
آج پہلی بار کسی امریکی صدر نے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر شرکت کی۔ اس سے پہلے کل براک اوباما اور نریندر مودی نے دونوں ملکوں کے تعلقات بڑھانے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے۔ یہ فیصلے کیوں اہم ہیں، ان کا اثر عالمی سطر پر آنے والے وقت پر کیا ہوگا، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جن پر خارجہ پالیسی کے ماہرین بحث کر رہے ہیں۔ لیکن بھارت کی سڑکوں پر عام آدمی امریکہ کو کیسے دیکھتا ہے اور اس دورے سے اسے کیا توقع ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی۔ جو باتیں سامنے آئیں اس میں سے ایک تھی کہ لوگوں میں براک اوباما کے دورے کو لے کر کافی جوش ہے۔
بہت زیادہ جوش ہے، کیونکہ اگر پورے ملک کی جس کنٹری کا اگر پریسیڈنٹ آ رہا ہے تو ہمارے لیے تو بہت آنر ہے، اس کے لیے بہت بڑا آنر ہے، ہمارے لیے پورے ملک کے لیے بہت بڑا آنر ہے۔
کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ براک اوباما کے دورے سے بھارت کو فائدہ ہوگا،
ان کے آنے سے کافی مطلب جڑا راستے کھلیں گے اسٹوڈینٹس کے لیے اور لوگوں کے لیے۔
یہ بھی صاف تھا کہ زیادہ تر لوگ امریکہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، لیکن میں نے جاننا چاہا کہ آخر وہ امریکہ کو اچھا کیوں مانتے ہیں،
کیوں اچھا لگتا ہے؟
کیونکہ وہ پورے ملک کا سب میں بڑا پاورفل کنٹری ہے۔
امریکہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟
بہت بڑھیا، اچھا لگتا ہے۔
کیوں؟
میں نے کہا ان کی ڈیفینس، ٹیکنالوجی، ڈسپلن، ویری گڈ۔
جن لوگوں سے میں سڑکوں پر بات کر رہا تھا ان میں سے کوئی بھی امریکہ نہیں گیا تھا، تو آخر ان کے لیے امریکہ کے کیا معنی ہے؟
کیا دماغ میں آتا ہے جب امریکہ کی بات ہوتی ہے؟
وہ تھوڑا ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، بس یہی ہے۔
جب امریکہ کی بات ہوتی ہے تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے، امریکہ کس طریقے کا ملک ہے؟
امریکہ ہمارے دیش سے تو کافی آگے ہے، ٹھیک ہے، ہم تو خوش ہیں۔
اچھا یہ بتائیے، کیا دماغ میں، امریکہ کی بات کوئی آپ سے کہتا ہے امریکہ، تو کیا کس طریقے کی امیج دماغ میں بنتی ہے؟
امریکہ کا امیج یہ ہے کہ وہ کافی مطلب ہماری سوچ سے تو آگے ہے وہ دیش۔
جب امریکہ کی بات ہوتی ہے دماغ میں کیا آتا ہے؟
امریکہ کی بات میں یہی آتا ہے کہ کافی ایڈوانس ہے، کافی ایڈوانس ٹیکنیکس وہاں یوز ہوتی ہیں اور کافی اچھی ایجوکیشن بھی ہے شاید وہاں۔
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نکلے۔
اچھا یہ بتائیے کہ جب امریکہ کی بات ہوتی ہے تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟
کیا بتاؤں، یہ کچھ بھی نہیں آتا، یہ خرچہ ہو رہا ہے بزرگ کو۔
آپ بتاؤ کس کیا دماغ میں آتا ہے امریکہ کی بات ہوتی ہے؟
ہمارے تو دماغ کو کچھ بھی نہیں آتا۔
ہاں ایک بات اور جو کئی لوگوں نے کہی اور وہ یہ کہ براک اوباما کے دورے کے دوران جو سڑکیں بند ہوئی اس سے وہ کافی پریشان ہوئے۔
سر اتنا سختی ہو گیا ہے دلی میں، کہیں نکلنا مشکل ہو رہا ہے، ہر کسی روڈ پر دقت ہو رہا ہے۔
دلی سے وائس آف امریکہ کے لیے میں دیپک دوبھال۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ پاکستان میں دفاعی عہدیداروں نے قانون سازوں کی ایک کمیٹی کو بتایا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون میں اضافہ ہوا ہے، اور امریکہ نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانی طالبان کے سربراہ ملا فضل اللہ کی تلاش میں مدد دی جائے گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بتایا گیا کہ امریکہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے خلاف کارروائی میں پاکستان کو تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزارت دفاع کے عہدیداروں نے پیر کو سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کو بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ماضی کی نسبت روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ ہی امریکی محکمہ خارجہ نے ملا فضل اللہ کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 2013 میں حکیم اللہ محسود کی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد ملا فضل اللہ کو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ چنا گیا تھا۔ تحریک طالبان پاکستان نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عالم خٹک نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے دورہ امریکہ اور دونوں ملکوں کے دفاعی مشاورتی گروپ کے اجلاس میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب کے آغاز کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے امریکہ کا دورہ کیا، جبکہ حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی اپنے دورہ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی سے متعلق معاملات پر تفصیلی بات چیت کی۔ سینیٹر مشاہد حسین کے بقول اس طرح کے رابطے اور ان کے بعد سامنے آنے والے بیانات دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان درمیان قریبی روابط کی غمازی کرتے ہیں۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے روابط سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔
اس وقت تینوں سطح پر پاکستان اور امریکہ اور پاکستان اور افغانستان اور پاکستان افغانستان اور امریکہ میں کافی ہم آہنگی اور کافی قربت اور تعاون ہو رہا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے اور مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے، جو پہلے نہیں تھا اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ اور آپ نے دیکھیں کہ دورے بھی ہوئے ہیں، ابھی وہ آئے ہوئے تھے، سینٹ کام کے کمانڈر نے بات کی، پھر جو امریکن آئی ایس ایف کمانڈر ہیں افغانستان میں انہوں نے بات کی، پھر پاکستان آرمی چیف دو تین مرتبہ کابل گئے ہیں، افغان آرمی چیف جنرل شیر محمد کریمی صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں، پھر آئی ایس آئی کے چیف کے دو تین دورے ہوئے ہیں، ان کی انٹیلیجنس کی ہمارے ہوئے ہیں، اب ہمارا ڈائلاگ بھی چل رہا ہے، کور کمانڈر لیول پر چل رہا ہے۔ تو اس قسم کا جو کوآرڈینیشن، قربت اور تعاون جو انسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے وہ پہلے نہیں تھا، اس سے میں سمجھتا ہوں کافی غلط فہمیاں بھی دور ہوئی ہیں۔
واضح رہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے اراکین نے اتوار کو قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا تھا۔ پاکستانی فوج اس قبائلی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں مصروف ہے۔ میجر جنرل ظفر اللہ خان نے وفد میں شامل اراکین سینٹ کو بتایا کہ گولہ و بارود کی 40 فیکٹریاں تباہ کی جا چکی ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں بارودی مواد بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج نے 15 جون کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم کا آغاز کیا تھا۔ عسکری حکام کے مطابق اب تک اس قبائلی علاقے کے لگ بھگ 90% حصے سے شدت پسندوں کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان توانائی کے بحران سے نمٹنے اور مستقبل میں بجلی کی ترسیل مکمل طور پر بند ہونے کے خطرات سے بچنے کے لیے یو ایس ایڈ سے مدد کے لیے کہے گا۔ یہ بات وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی خواجہ محمد آصف نے ہفتے کی رات ملک بھر میں بجلی کی ترسیل منقطع ہونے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد کہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر۔
پاکستان کے وزیر برائے پانی اور بجلی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک میں حالیہ بجلی کی بندش کا سبب عسکریت پسندوں کا ایک مرکزی ٹرانسمیشن لائن پر حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 روز کے دوران ملک کے صوبہ بلوچستان میں عسکریت پسند گیس پائپ لائن اور بجلی کی مرکزی لائنوں پر 3 حملے کر چکے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ایسے حملوں کی صورت میں ملک میں بجلی کے نظام میں خلل کے واقعات پر پوری طرح قابو پانے کے لیے امریکہ اور چین سے تکنیکی تعاون کی درخواست کی ہے۔
یو ایس اے آئی ڈی کو، اے آئی ڈی کو یعنی امریکنز کو اور چائنیز کو یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ ہمیں ایڈوائز کریں کہ کس طریقے سے یہ سارا مسئلہ جو ہے ہم اپنا سسٹم بچا سکیں، جہاں پہ ڈیمیج ہو، جہاں پہ دہشت گردی ہو، وہیں تک ہم اس کو کنٹین کر سکیں، اس کو محدود کر سکیں۔
پیر کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بجلی کے بحران پر مکمل طور پر قابو پانے میں 3 سال لگیں گے۔ پاکستان میں ہفتے کی رات کو بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں تخریب کاروں نے بجلی کی ترسیل کی ایک مرکزی لائن کو دھماکے سے تباہ کر دیا، جس سے ملک کے 80% حصے کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جو کئی گھنٹوں کے بعد جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہوئی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پیر کو ایک اجلاس میں ہدایت کی کہ ملک میں بغیر کسی تعطل کے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ہدایت کی کہ وہ بجلی کی ترسیل کے نظام کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ پاکستان میں دہشت گرد اب بجلی اور گیس کی تنصیبات کو بھی اپنی کاروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں بجلی کی ترسیل کے لیے موجود ٹرانسمیشن لائن 19,000 کلومیٹر طویل ہیں، اور اس سلسلے میں بلوچستان کی صوبائی حکومت سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول حالیہ دنوں میں بلوچستان میں شدت پسندوں نے ایسی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ ہفتے کی رات کو بجلی کی فراہمی میں تعطل ایک ایسے وقت سامنے آیا جب کچھ روز پہلے ملک کو پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے باعث شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف کو عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کا دورہ بھی منسوخ کرنا پڑا۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قلت پر قابو پا لیا گیا ہے، اور ان کے بقول یہ تاثر درست نہیں کہ فرنس آئل کی کمی کی وجہ سے آئندہ دنوں میں ملک کو ایک بار پھر بجلی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کو کئی سالوں سے توانائی کی شدید کمی کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے حکومت جہاں نئے منصوبوں پر کام کر رہی ہے، وہیں اپنے موجودہ جاری منصوبوں کی پیداواری صلاحیت کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پیر کی صبح وائٹ ہاؤس کے احاطے میں ایک چھوٹا ڈرون گرا جس کی وجہ سے پوری عمارت کو بند کر دیا گیا اور حکام نے اس کی تحقیقات شروع کر دی. خفیہ ادارے نے اس ڈیوائس کو 61 سینٹی میٹر کواڈ کاپٹر بتایا ہے جو چھوٹا اور بغیر پائلٹ کے تھا. اس کے 4 پروپیلرز تھے. ادارے کا کہنا ہے کہ اس ڈرون کو صبح 3 بجے نیچی پرواز پر اڑتے دیکھا گیا جس کے بعد وہ وائٹ ہاؤس کے احاطے میں گرا. مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں. امریکہ کی جنوب مغرب میں تقریباً 30 ملین افراد طاقتور طوفان کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 90 سینٹی میٹر تک کی برف پڑ سکتی ہے اور ٹرانسپورٹ کا نظام درم برم ہو سکتا ہے. نیشنل ویدر سروس کا کہنا ہے کہ طوفان نور ایسٹر سے شدید برف باری ہوگی اور منگل کے روز ساحلی علاقوں میں سیلاب کی توقع ہے. اس ضمن میں 30,500 سے زیادہ فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں. یونان کے بائیں بازو کی شدت پسند تنظیم کے سربراہ الیکس پراس نے انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے بعد نئے وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. 40 سالہ سپراس اور ان کی سیراز پارٹی نے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن بین الاقوامی عطیہ دہندگان نے، جنہوں نے یونان کو $300 ارب کے قرضوں کے ساتھ معاشی بحران سے نکالا تھا، مسٹر سپراس کی اس اپیل سے اتفاق کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا کہ یونان کے قرضوں میں کمی کی جائے اور قرضہ دہندگان کے مطالبے کی جانے والی کٹوتیوں کو واپس لیا جائے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولٹنبرگ نے مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی کی پسندوں کی جانب سے تشدد میں اضافے کی مذمت کی ہے اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ یوکرین کی فوج نیٹو سپاہیوں کا گروہ ہے. یوکرین کی حکومت کی درخواست پر برسلز میں نیٹو یوکرین کمیشن کی غیر معمولی میٹنگ ہوئی. یوکرینی فوج نے کہا ہے کہ جنگ زدہ مشرقی علاقے میں گزشتہ روز علیحدگی پسندوں کی لڑائی میں اس کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات جیف کسٹر کی اس رپورٹ میں. برسلز میں نیٹو حکام نے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں لڑائی میں پھر سے تیزی آنے پر تبادلہ خیال کے لیے ایک غیر معمولی میٹنگ منعقد کریں گے. نیٹو کے 28 ارکان ملکوں کے سفیروں اور یوکرین گھنٹوں کے اندر اندر ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں. ستمبر میں فائر بندی معاہدے کے بعد حالیہ دنوں میں یوکرینی فورسز اور روس نواز باغیوں کے درمیان لڑائی بدترین سطح پر پہنچ گئی ہے. امریکی صدر براک اوباما نے، جو اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں، اپنے ایک بیان میں روس پر نئی تعزیرات کی دھمکی دی ہے، جبکہ اس سے قبل ہفتے کے روز باغیوں نے یوکرینی ساحلی شہر میریوپول پر ہلاکت خیز راکٹ حملہ کیا. صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں،
We are deeply concerned about the latest break in the ceasefire and the aggression that these separatists.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یوکرین کی جانب سے فائر بندی میں حالیہ وقفے اور ان علیحدگی پسندوں کی جارحانہ کاروائی پر شدید تشویش ہے، جو روسی حمایت، روسی ساز و سامان، روسی مالی معاونت، روسی تربیت اور روسی فوجوں کی مدد سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم اب بھی وہ طریقہ اختیار کریں گے جو ماضی میں کیا تھا، اور وہ یہ کہ ہم روس پر دباؤ بڑھائیں گے، اور میں تمام اضافی آپشنز پر غور کروں گا جو میسر ہیں. فوجی لڑائی کے بجائے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. خود اعلان کردہ دونیسک پیپلز ریپبلک کے ایک رکن ایڈورڈ باسورین نے پیر کے روز کہا کہ دونیسک میں کیف کے ساتھ فائر بندی معاہدہ منسوخ ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے مستقبل میں ہونے والے فائر بندی معاہدوں سے انکار نہیں کیا اور کہا ہے کہ وہ مختلف شرائط کے تحت کیے جائیں گے. کچھ یورپی لیڈروں نے حال ہی میں ماسکو کے خلاف اقتصادی پابندیوں کو نرم کرنے پر بات کی ہے، لیکن سابق پولش وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے، جو اس وقت یورپی یونین سربراہ اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں، ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ایک بار پھر امن پسندی کی پالیسی نے پرتشدد کارروائیاں کرنے والوں کی شدید حوصلہ افزائی کی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ ہماری پالیسی کی بنیاد واہموں کی بجائے ٹھوس عقائد پر مبنی ہونی چاہیے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسلامک عسکریت پسند گروپ داعش نے جن 2 جاپانیوں کو اغوا کیا تھا ان میں سے ایک کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. اغوا کی اس واردات کے سلسلے میں حکومت جاپان کے رویے پر اندرون ملک یہ بحث زور و شور سے ہو رہی ہے کہ کیا جاپان کو مغرب کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی جنگ میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں. مزید تفصیلات سول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن کی رپورٹ میں، سعدی اسد کی زبانی.
جاپان کی کابینہ کے چیف سیکرٹری یوشیہیدے سوگا نے پیر کے روز کہا ہے کہ ان کی حکومت اردن کی حکومت کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے تاکہ جاپان کے یرغمال بنائے گئے شہری کینجی گوتو کو بحفاظت رہا کروایا جا سکے. وہ کہہ رہے تھے کہ انسانی زندگی کی حفاظت جاپان کی حکومت کے لیے اہم اور ترجیحی حیثیت رکھتی ہے. اسی مقصد کے تحت ہم اردن کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قبائلی سرداروں، مذہبی رہنماؤں اور دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جاپان کی حکومت براہ راست عسکریت پسند گروپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ عسکریت پسند گروپ جس نے جنگ کی خبریں دینے والے کینجی گوتو کو یرغمال بنا رکھا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دوسرے شخص کا سر قلم کر دیا ہے۔ یہ شخص اپنی نجی کمپنی میں سیکیورٹی کانٹریکٹر تھا جس کا نام ہارونا یوکاوا تھا۔ اس گروپ نے دونوں افراد کی رہائی کے لیے $200 ملین تاوان کا مطالبہ کیا تھا اور 72 گھنٹے کی مہلت دی تھی، جو جمعہ 23 جنوری کو ختم ہو گئی تھی۔ اتوار کے روز سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں مسٹر گوتو کی آواز میں ایک پیغام نشر کیا گیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ گروپ بغیر تاوان کے ان کی رہائی پر رضامند ہے، لیکن وہ اس کے بدلے میں ایک عراقی خاتون ساجدہ الرشاوی کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے جو اردن میں قید ہے۔
So you don't need to worry about funding terrorists. They are just demanding...
اب آپ کو دہشت گردوں کو رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی بہن ساجدہ کی رہائی کے بدلے مجھے آزاد کرنے پر تیار ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ الرشاوی کو سن 2005 میں عمان میں ہوٹل کے سامنے خود کو دھماکے سے اڑا دینے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ یرغمال بنائے جانے کا یہ مسئلہ ایسے میں سامنے آیا ہے جب جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے عالمی سیکیورٹی میں مزید عملی کردار ادا کرنا شروع کیا ہے۔ عسکریت پسندوں کی جانب سے $200 ملین تاوان اتنی ہی رقم ہے جتنی کہ شنزو آبے نے ان بے گھر افراد کی مدد کے لیے مختص کی تھی جو عسکریت پسندوں کی کاروائیوں کے نتیجے میں گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ مسٹر آبے جاپان کے آئین میں تبدیلی کی کوشش بھی کر رہے ہیں جس کے تحت فوج کو جاپانی شہریوں کی حفاظت اور اپنے ملک اور اتحادی ملکوں کے دفاع کے لیے مزید اقدامات کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ ان کا امن پسندی کا یہ منصوبہ ان کے ملک اور خطے میں ان کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے متنازع سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یرغمال بنائے جانے کے اس بحران میں شنزو آبے کے کردار کی وجہ سے یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ وہ فوجی اور سفارتی سطح پر اتنے بڑے اقدام سے جاپان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پروگرام ہے ٹوڈیز وومن، بہجت حاضر خدمت۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک باصلاحیت اور ہنر مند چیلسٹ زو کیٹنگ سے کرا رہے ہیں۔ چیلو ایک ساز ہے جو وائلن سے مشابہ ہے، اور زو کیٹنگ نے اپنی موسیقی کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک منفرد انداز میں اپنے فن میں مہارت حاصل کی۔ وہ انتہائی مشاق اور ماہر فن موسیقار ہیں جن کا فن بے شمار لوگوں کے دلوں کو چھوتا ہے، کیونکہ اپنے مخصوص انداز میں اس موسیقی میں نئی نئی اختراعات کرتی ہیں۔ زو کیٹنگ کا تعلق شمالی کیلیفورنیا سے ہے، اور وہ بھی ان فنکاروں میں شامل ہیں جنہیں اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی۔ موسیقار بننے سے پہلے زو کیٹنگ ایک کمپیوٹر پروگرامر تھی، اور یہی مہارت موسیقی کو منفرد انداز میں ترتیب دینے میں مددگار ثابت ہوئی۔ وہ ایک ایسی موسیقی ترتیب دیتی ہیں جسے ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ وہ آوازوں کی ایک سمفنی بناتی ہیں، اور صرف ایک ساز یعنی اپنے چیلو کے ساتھ اپنے کمپیوٹر کی مدد سے۔
But I really wanted to be a classical cellist. And I had one big problem, which was
زو کیٹنگ کہتی ہے کہ دراصل میں ایک کلاسیکی چیلسٹ بننا چاہتی تھی، اور میرا ایک بڑا مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ مجھے اسٹیج پر آنے اور فن کا مظاہرہ کرنے میں بہت ڈر لگتا تھا۔ میں جب بھی کسی کے سامنے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہتی تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے اور مجھ سے سانس سنبھالا نہ جاتا۔ کیٹنگ نے یہ محسوس کیا کہ یہ صورتحال صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ کلاسیکی موسیقی پیش کرتی ہیں، لیکن جب بھی وہ کوئی نئی اختراع یا نئی تبدیلی کرتی ہیں یا پھر کسی بینڈ میں شامل ہو کر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں تو اسٹیج کا خوف بھی غائب ہو جاتا ہے۔ ایوانٹ گارد ایک فرانسیسی اصطلاح ہے، اور ایک ایسے فنکار کے لیے استعمال ہوتی ہے جو نئی نئی اختراعات کرتا ہے اور مروجہ روایتی انداز سے ہٹ کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرح زو کیٹنگ اس فہرست میں شامل ہوتی ہیں۔ اپنی موسیقی ترتیب دینے کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ موسیقی تیار کرتے وقت وہ اس کا ایک پیس یا ایک ٹکڑا اپنے ساز چیلو پر بناتی ہیں، پھر اسے ریکارڈ کرتی ہیں، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک مختلف پیسز تیار کر کے ریکارڈ کرتی جاتی ہیں، پھر انہیں کمپیوٹر پر چلا کر سنتی ہیں، اور یہی موسیقی سنتے ہوئے وہ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھے منی کنٹرولر سے کمپیوٹرز پر کمانڈ بھی دیتی جاتی ہیں، اور یوں ان کے تیار کیے ہوئے میوزک میں کچھ ٹیکنالوجی کا عمل دخل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں ان کی موسیقی میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا ہاتھ ہے، اور اگر ٹیکنالوجی کی مدد نہ ہوتی تو ان کی موسیقی اس منفرد شکل میں کبھی سامنے نہ آتی۔ زو کیٹنگ کی موسیقی کو ٹیلی ویژن اور فلموں کے ساؤنڈ ٹریک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے ایک مشہور پروگرام بریکنگ بیڈ اور اس کے علاوہ فلم دا سیکرٹ لائف آف بیز میں ان کی موسیقی استعمال ہوئی۔ پھر وہ لائیو کانسرٹس بھی کرتی ہیں اور ان کی موسیقی کے متعدد پرستار بھی ہیں۔ پاولے مائرز رچ زو کیٹنگ کے بارے میں کہتی ہیں، میرے خیال میں وہ بے مثال اختراع کار ہیں۔ ایک کلاسیکی انگ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک منفرد انداز اپنا لیا ہے۔ ان کی دھنیں بے حد متاثر کن ہیں۔
نیٹلی
کہتی ہیں کہ مجھے چلو بہت پسند ہے، اور جب بھی میں ان کی موسیقی کو سنتی ہوں تو لگتا ہے کہ مجھ پر سحر طاری ہو گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں۔
کریگ
بندی بھی زو کیٹنگ کے فن کے دل دادا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی موسیقار ہیں جو انتہائی ذہین ہیں اور ٹیکنالوجی بھی ایک ایسے انداز میں سمجھتی ہیں جسے بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ زو کیٹنگ نے اپنے فن کا آغاز اس وقت کیا جب ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ ان کی موسیقی کی ٹیچر نے چیلو ساز بجانے کے لیے انہی کا انتخاب کیا، اور اس وقت وہ موسیقی کے ساتھ شہرت کی جن بلندیوں پر ہیں ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ بچپن میں انہوں نے کبھی اس کا خواب نہیں دیکھا تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چیلو کہ یہ ساز ہوتا کیا ہے۔ تو ٹوڈیز وومن میں آج کی بے مثال فنکارہ زو کیٹنگ سے آپ کی ملاقات ہم نے کرائی۔ اب اجازت دیجیے، بیجو جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں تحقیق اور تلاش کا عمل جاری رہتا ہے۔ نئے نئے امراض سامنے آنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے علاج بھی دریافت کیے جا رہے ہیں، مگر بعض امراض اتنے پرانے ہیں کہ لاکھ علاج کے باوجود ختم نہیں کیے جا سکے۔ ان میں سے ایک جوڑوں کا مرض بھی ہے۔ جوڑوں کے درد کا طرح طرح سے علاج کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھٹنے تبدیل بھی کر دیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہر علاج وقتی ہی رہتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جوڑ بھی عمر رسیدہ ہونے لگتے ہیں، اور ان کے درمیان کے ٹشو اور بعض اوقات کری ہڈی جسے کارٹلیج بھی کہا جاتا ہے گھس جاتی ہے، اور اس سے جوڑوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ مگر اب امریکہ میں محققین نے بتایا ہے کہ اس کری ہڈی اور ان خلیوں کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ عشروں سے ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں کہ تجرباتی جانوروں کی ہڈیوں کے گودے کے بعض خلیوں یا دیگر اسفنج نما خلیوں سے سٹیم سیلز علیحدہ کر کے انہیں استعمال کیا جائے۔ یہ سیل جو آسٹیو کونڈرو ریٹیکولر یا او سی آر کہلاتے ہیں، اہم ہڈیوں اور کری ہڈی کی دوبارہ تخلیق میں مدد دے سکتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر نیو یارک میں محققین نے ہڈیوں کے گودے میں ان سیلز کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے تجربہ کیا کہ لیبارٹری میں رکھ کر ان خلیوں کو بڑھایا گیا، اور جب چوہوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ داخل کیا گیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے دوبارہ ٹھیک ہونے میں ان سے مدد ملی۔ سدھارتھ مکھرجی اس رپورٹ کے خالق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اسٹیم سیلز انسانی ہڈیوں میں بھی موجود رہتے ہیں۔
The real provocative experiment, the provocative idea is being able to do this in humans. Being able to extract out these
اصل تکلیف دہ تجربہ یا تکلیف دہ تصور اسے انسانوں میں آزمانا ہے۔ انسانوں سے یہ اسٹیم سیلز نکالنا اور پھر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے پیچیدہ نقائص دور کرنا، یا جوڑوں کے درینہ مرض کے علاج کے لیے انہیں دوبارہ واپس داخل کرنا۔ مکھرجی کہتے ہیں کہ اسٹیم سیلز بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑوں کی نسبت جلد اور زیادہ آسانی سے جڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلا قدم یہ ہے کہ انسانوں میں او سی آر سیلز کا پتہ چلا کر انہیں ہڈیوں کے پیچیدہ امراض اور کری ہڈی یا کارٹلیج کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ مکھرجی کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں اگر کارٹلیج کو نقصان پہنچے تو یہ اپنے طور پر ٹھیک نہیں ہوتی۔ جوڑوں کے مریض جانتے ہیں کہ سردیوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے، اور جوڑوں کے درمیان جو مایا انہیں تکلیف سے بچاتا ہے وہ جم جاتا ہے، چنانچہ بہتر ہے کہ چلنے پھرنے کی عادت ترک نہ کی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ امریکی صدر براک اوباما نے بھارت کو قرضوں اور سرمایہ کاری کے لیے $4 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بھارت کے 3 روزہ دورے کے دوسرے روز مسٹر اوباما نے بزنس کانفرنس میں بھی شرکت کی، جس میں امریکی اور بھارتی کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صدر اوباما کی مصروفیات پر مبنی نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
امریکی صدر براک اوباما اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کی شام کو ایک سی ای او اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کی دعوت پر منعقدہ اس اجلاس میں بھارت کے 17 اور امریکہ کے 30 تجارتی اور صنعتی سربراہوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں صدر اوباما نے دونوں ملکوں کے مابین تجارتی رشتوں کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ اس بارے میں وسیع تر امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے بھارت میں سرمایہ کاری کے سلسلے میں کہا کہ امریکہ کا ایگزیم بینک میڈ ان امریکہ مصنوعات کی برآمد کے لیے $1 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اوورسیز انویسٹمنٹ کارپوریشن کی جانب سے بھارت کے دیہی علاقوں میں واقع چھوٹی اور درمیانہ درجہ کی صنعتوں کو $1 بلین فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ قابل تجدید توانائی کے لیے امریکی تجارتی و ترقیاتی ایجنسی یعنی یو ایس ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسی $2 بلین کی سرمایہ کاری کرے گی۔
We do about $100 billion a year in trade with India, which is a great improvement since I took office, but we do about $560 billion a year with China. That gives you some sense of the potential both for the kind of growth that India might unleash and the potential for greater trade between our two countries. So I think everybody here will agree, we've got to do better.
And right before coming out here, the Prime Minister and I joined some of you in a round table where you described some of the challenges that you face. Prime Minister Modi has initiated reforms that will help overcome some of these barriers, including a new government committee dedicated to fast-tracking American investment, and we enthusiastically support.
Obama ne mazid kaha ki 2% amerikee baramdat Bharat se aati hain, hum Bharat ke sath har saal $100 billion ki tijarat karenge. امریکی صدر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں بھارت کے ساتھ تجارتی رشتوں میں 60% کا فروغ ہوا ہے۔ براک اوباما نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کی باہمی تجارت کے فروغ کے راستے میں ابھی بہت سی رکاوٹیں ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی دونوں ملکوں کے مابین تجارتی سرگرمیوں میں اضافے پر زور دیا اور کہا کہ میں نے بھارت میں تجارت کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی کھلی پیشکش کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور سامعین، امریکی صدر براک اوباما اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کی اہمیت اور خطے پر اس کے اثرات پر ہماری ساتھی شہناز نفیس سے پروگرام ان دی نیوز میں بھارت سے ایک سابق سفارتکار مسٹر رنگاچاری اور امریکہ سے ڈاکٹر طاہر روہیل اور پاکستان سے بریگیڈیئر محمد سعد سے گفتگو کی ہے۔ سماعت فرمائیے۔
جہاں تک سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان کی آج انسٹالڈ پاور کیپیسٹی دیکھیں تو وہ ہے 234 جیگا واٹس۔ اس میں جو نیوکلیئر پاور ہے وہ صرف 5000 میگا واٹس ہے۔ تو نیوکلیئر پاور آج کی تاریخ میں ہندوستان میں بہت ہی چھوٹا رول پلے کرتا ہے جہاں تک کہ انرجی کا سوال ہے، اور ہندوستان کے ترقی میں پاور جنریشن بہت ہی اہم ہے، اور اگلے جو نیوکلیئر پاور پلانٹ وغیرہ لگانے میں کم سے کم 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ اب 8 سے 10 سال انتظار کرنا مناسب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ہندوستان کے لیے، کیونکہ ہمیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ آج سے ہی شروع کرنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو امپورٹنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ زیادہ پولیٹیکل لیول پہ، سمبولک لیول پہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس لحاظ سے کہ کل صبح سے ہی جیسے کئی اٹامک پاور پلانٹ وغیرہ جو ہیں، نیوکلیئر پاور پلانٹ ہندوستان میں لگ جائیں گے اور اس کی وجہ سے ہندوستان کی انرجی سچویشن جو ہے تبدیلی ہو جائے گی۔ اس میں ایک چیز، دوسری اور چیز اس میں جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ٹارگیٹ سولر پاور کے لیے رکھا گیا ہے وہ 2022 تک کے 100 جیگا واٹس کا، یعنی کہ آج 234 جیگا واٹس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اس کے بنسبت یہاں پر 100 جیگا واٹس ہے وہ سولر انرجی سے ہوگا۔ تو اگر نیوکلیئر انرجی اور اس کا سولر انرجی کا کمپیریزن کریں تو سولر انرجی زیادہ کافی اہم ہوگا، تو اس لیے اس کا سمبولک اور پولیٹیکل لیول پہ زیادہ اہم ہوگا جو सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे दोनों सरकारों के बीच में जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई है. यहाँ तक कि डिफेंस का सवाल है, ये ड्रोन वगैरह जिसकी आपने बात की है, इस तरह की टेक्नोलॉजी तो आज कोई मतलब नई चीज नहीं है. ये पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी कंपनीज जो है ये इस तरह की चीजें बना रही है. इसमें भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा सिम्बोलिज्म के हिसाब से देखना चाहिए कि आज अमेरिका जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान को वेपन्स टेक्नोलॉजी वगैरह जॉइंट प्रोडक्शन इन सब चीजों में बातचीत करने के लिए तैयार है. हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट जो है वाकई में कार्यान्वित भी हो जाए, मतलब कि इम्प्लीमेंट भी हो जाए.
और डॉक्टर ताहिर रुहेल, अमेरिका की जो जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इसमें भारत की क्या और कितनी अहमियत है?
ये जो खत्ता है दुनिया का, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़ गई है. उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को महफूज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसको उसमें हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं, उनके तहफ्फुज के लिए अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो डिफेंस पॉलिसी है उस पर इस इलाके पे उसी लिहाज से ज्यादा जोर दिया जा रहा है जिस लिहाज से ये इलाका मुआशी तौर पे, फाइनेंस के तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे और एज अ कंज्यूमर यानी अमेरिका और वेस्ट की चीजों के खरीदार के तौर पे इस तरह से ये इलाका सामने आ रहा है. क्योंकि इंडियन इकॉनमी बहुत डेवलप कर गई है और ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मैंने जिक्र किया उसमें इंडिया की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो बुनियादी तौर पर इंटरनेट की वजह से हुई है. और इसमें मैं साथ ये भी कहता जाऊं कि पाकिस्तान भी उसी सफ में आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ये पिछले 20-30 सालों की इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटी को मिस किया.
ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब, आप ये बताइएगा कि सदर ओबामा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो इकदामात उठाए हैं और जिन माहिदों पर उन्होंने दस्तखत किए हैं उसके खिते पर आप क्या असरात देखते हैं?
जो हिंद है वो उनके लिए एक मजबूत मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है जो चीन के साथ मुकाबला कर सकता है. अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे वो बड़ा मौजूद मुल्क है इस इलाके में, जो उसका खासकर महल वकू है उसकी वजह से. लेकिन कहाँ तक ये हिंदुस्तान जो है वो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि वो चीन के साथ इस वक्त उसकी बड़ी बहुत बड़ी तजारती वो है, ताल्लुक है चीन के साथ, और आया वो ये कर सकेगा जो अमेरिका उससे मतलब मुतालबा करेगा कि क्या वो चीन के साथ इतना आगे तक जाएगा कि ये उसके साथ राइवलरी इतनी बढ़ जाए कि वो उसके बाकी जो सियासी और तजारती ताल्लुकात है उसके ऊपर असरअंदाज होने शुरू हो जाए. तो मेरे ख्याल में एक अलायंस तो बन रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में हिंद उसमें इतना सरगर्म रुकन नहीं होगा जितना मतलब है कि जापान या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ममालिक जो है जिस तरह की दिलचस्पी वो रखते हैं इसमें. बाकी पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात क्या है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जो है उसके जो ये वायदा हो रहा है उसका एटमी, ये मेरे ख्याल में सिविल एटमी वायदा है, उसकी फौजी उसके ऊपर असरात इतने ज्यादा नहीं होंगे.
अफगान बॉर्डर पुलिस ABP के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शफीक फाजिल ने एक आला सतही वफद के हमरा रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौजी सदर दफातर का दौरा किया और पीर किरोज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम अहमद से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी सिक्योरिटी में तआवुन मजीद बढ़ाने पर गौर किया गया. तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट.
पाकिस्तान की सरहदी पुलिस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शफीक फाजली एक आला सतही वफद के हमरा इन दिनों पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं. अफगान वफद ने पीर को पाकिस्तानी फौज के रावलपिंडी में सदर दफ्तर का दौरा किया और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद से मुलाकात की. पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के एक बयान के मुताबिक मुलाकात में अस्करी मामलात और सरहद पर निगरानी के मौजूदा तरीकाकार और राबतों पर बातचीत की गई. बयान में कहा गया कि हालिया दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान आला सियासी और अस्करी राबतों की कड़ी है. फौज के बयान में कहा गया कि इस तरह के दौरे दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान करीबी तआवुन के फरोग में मददगार साबित हो रहे हैं. गुज़श्ता दो हफ्तों से भी कम वक्त में पाकिस्तानी फौज के दो आला कमांडर अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं. पाकिस्तानी फौज की जनूबी कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ ने गुज़श्ता जुमेरात को अफगानिस्तान का दौरा करके अपने हममनसब से मुलाकात की थी, जबकि इससे कबल 18 जनवरी को कोर कमांडर पेशावर لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان نے بھی افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ پشاور میں ایک اسکول پر ملک کی تاریخ کے ایک بدترین دہشت گرد حملے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستانی سرحد کے قریب افغان فورسز نے بھی اپنی جانب دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی جن میں درجنوں شدت پسند مارے گئے۔ اطلاعات کے مطابق مارے جانے والوں میں پاکستانی عسکریت پسند بھی بتائے جاتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نائجیریا کی فوج نے پیر کے روز بوکو حرام باغیوں کے ساتھ تازہ لڑائی کی خبریں دی ہیں۔ ایک روز پہلے اس گروپ نے شمال مشرقی بورنو ریاست کی فوجی بیرکوں پر قبضہ کر لیا تھا اور دارالحکومت مائیدیگوری پر حملہ کیا تھا۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے شیعہ حوثی ملیشیا کی جانب سے صدارتی محل پر چڑھائی اور یمن کے صدر عبدالربی منصور ہادی کے مستعفی ہونے کے باوجود بھی امریکی یمن میں دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں جاری رکھے گا۔ وائس آف امریکہ کی وکٹر بیٹی نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز دو امریکی قانون سازوں نے کہا کہ انتہا پسندی سے نبرد آزما ملکوں میں خصوصی کاروائیوں سے متعلق مزید امریکی فوجیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اتوار کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ نئی دہلی میں ایک مشترکہ نیوز بریفنگ کے دوران مسٹر اوباما نے ان خبروں کو مسترد کیا کہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کے خلاف امریکہ کی کاروائیاں یمن میں معطل کر دی گئی ہیں۔
I saw some news reports that suggested somehow that counterterrorism activity had been suspended. That is not
میں نے ایسی خبریں دیکھی ہیں کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ یہ درست اطلاع نہیں ہے۔ ہم یمن کے اندر اعلیٰ سطح کے اہداف کا پیچھا کرتے رہیں گے اور ہم امریکی عوام کی حفاظت کے لیے ضروری دباؤ جاری رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ صدر نے کہا کہ امریکہ عراق اور یمن میں امریکی فوج کی بڑے پیمانے پر مستقل تعیناتی کے بجائے ان ممالک میں حکومتوں کے ساتھ انٹیلیجنس کی معلومات کا تبادلہ جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکمت عملی جاری نہیں رہ سکتی اور اس سے مسائل حل ہونے کے بجائے اور بڑھیں گے۔ اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں مسٹر اوباما کے چیف آف اسٹاف ڈینس میکڈنو نے کہا کہ انتظامیہ کو جمعرات کے روز یمنی صدر کے استعفے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔
We knew that this was an ongoing challenge over the course of the last several months. That's why we've been pressing on all the actors to
گزشتہ کئی ماہ کے حالات کی روشنی میں ہم جانتے تھے کہ یہ چیلنج درپیش ہوگا، اسی لیے ہم تمام متعلقین پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کریں، اور ہم آج بھی مسلسل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینٹ میں مسلح سروسز کی کمیٹی کے چیئرمین جان مکین نے کہا کہ مشرق وسطی کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے لیے وائٹ ہاؤس اور اس کے چیف آف سٹاف حقیقت سے دور ہو گئے ہیں۔ ان کے الفاظ،
Iran is on the march throughout in Yemen. It's not AQAP that's taken over the government. It's the Houthis.
ایران مسلسل اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمن میں جزیرہ نما عرب میں القاعدہ نے حکومت پر قبضہ نہیں کیا بلکہ یہ حوثی ہیں جنہیں ایرانیوں کی مدد اور حمایت حاصل ہے۔ ایرانی اب عراق، لبنان، شام اور یمن میں یا تو غالب آ چکے ہیں یا انتہائی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن پروگرام میں سینٹ میں انٹیلیجنس کمیٹی کی ممتاز ڈیموکریٹ ڈائن فائنسٹائن نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے مستقبل کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رانڈ کارپوریشن میں سینئر پولیٹیکل سائنٹسٹ اور سابق فوجی افسر رک برینن خبردار کرتے ہیں کہ امریکی خارجہ پالیسی مشرق وسطی میں سنی شیعہ خانہ جنگی سے مؤثر طور پر نمٹنے میں ناکامی کے باعث بحران کا شکار ہے۔
There is no consistent effort on the part of this government in terms of how we're going to go about addressing this issue. And on one hand, you've got Al-Qaeda.
اس امریکی حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی مستقل کوشش نظر نہیں آتی کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نمٹیں گے۔ ایک طرف القاعدہ اور اس سے وابستہ تنظیمیں ہیں اور دوسری طرف ایران ہے، اور ایران پورے خطے میں عدم استحکام میں تعاون کر رہا ہے، اور حوثی اس کی ایک مثال ہے۔ جن تنظیموں کی وہ تربیت، تنظیم اور فنڈنگ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں، مگر تمام آثار موجود ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے وہ عراق میں شیعہ ملیشیا گروپوں کو اور شام میں اسد حکومت کو مدد فراہم کر رہے تھے۔ برینن اتفاق کرتے ہیں کہ گرفتار دہشت گردوں سے ملنے والی انٹیلیجنس کی معلومات جمع کرنے کی غرض سے بھرپور کوشش کی خاطر خطے میں مزید امریکی اسپیشل فورسز کی ضرورت ہے۔ یمن کے بارے میں پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس ہو رہا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. سامعین، حالیہ دنوں میں پاکستان میں ٹریفک کے یکے بعد دیگرے بڑے حادثات ہوئے ہیں جن میں بیسیوں افراد ہلاک ہوئے. ان حادثات کے بعد ہم ذرائع ابلاغ میں ریسرچرز اور صحافیوں کی جانب سے یہ شکایات سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں ٹریفک حادثات کی شرح کیا ہے، ہر سال یہاں کتنی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں، اور ان حادثات کے اسباب سرکاری کتابوں میں کس طرح درج ہیں. اخبار یو ایس اے ٹوڈے نے اپنی ایک رپورٹ میں نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، اور ان ہلاکتوں کی وجہ ڈرائیورز کی تھکاوٹ، اس کی توجہ کا کسی اور جانب مبذول ہونا، نشے کے زیر اثر ہونا، تیز رفتاری اور لاپرواہی شامل ہے، اور یقیناً موسم بھی ایک اہم اثر رکھتا ہے. امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں آج کل سخت سردی اور برفباری کا موسم ہے. شدید موسم نہ صرف معمولات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ کئی زاویوں سے زندگی کے خاتمے کا سبب بھی. بتایا جاتا ہے کہ موسم کے زیر اثر ہونے والے حادثات میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں ان کی تعداد 7,000 سالانہ کے قریب ہے. فیڈرل ہائی وے ایڈمنسٹریشن کے ڈیٹا کے مطابق یہ 7,000 ہلاکتیں ہائی وے پر ہوتی ہیں جہاں برفباری سے گاڑیوں کے پھسلنے یا شدید گرمی میں ٹائروں کے پھٹنے کے سبب حادثات پیش آتے ہیں. یو ایس اے ٹوڈے کے مطابق امریکہ میں شمال مشرقی ریاستوں میں زیادہ ٹریفک حادثات رپورٹ ہوتے ہیں. دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی، بالٹیمور، بوسٹن، فلاڈیلفیا، نیوارک، ہارٹفورڈ، سپرنگ فیلڈ اور نیو ہیون جیسے شہر جو مختلف ریاستوں میں واقع ہیں، یہاں آبادی کے تناسب سے زیادہ حادثات پیش آتے ہیں، جبکہ فورٹ کالنز، کولوراڈو، براؤنزویل، ٹیکسس، آئیڈاہو کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں حادثات کی آبادی کے تناسب سے شرح ملک میں سب سے کم ہے. سامعین، نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں ہر 10 سیکنڈ کے بعد چھوٹا بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جبکہ ہر ڈرائیور 10 برسوں میں اوسطاً ایک بار کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے. زیادہ تر حادثات کی رپورٹنگ براہ راست پولیس اور انشورنس کے اداروں سے ہوتی ہے. اس لحاظ سے آپ پر یہ واضح کر دیں کہ کار پورچ سے گاڑی نکالتے ہوئے اگر وہ کسی چیز سے ٹکرا جائے اور اس پر لائنیں یا ڈینٹ پڑ جائے اور آپ اسے رپورٹ کریں تو اسے بھی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہی شمار کیا جائے گا. یو ایس اے ٹوڈے نے ٹریفک سے متعلقہ اداروں کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں خوش قسمتی سے صرف 25% میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے صرف 1% میں ہلاکت واقع ہوتی ہے. امریکہ کے ادارہ شماریات نے بھی ٹریفک حادثات سے متعلق جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں وہ اس رپورٹ سے مطابقت رکھتے ہیں. تو سامعین، امریکہ میں تقریباً 30 کروڑ سے زائد کی آبادی میں جہاں گاڑیوں کی کثرت ہے، وہاں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں حادثوں کے باوجود ہلاکتوں کی کم شرح کا کریڈٹ ایمرجنسی خدمات کو اور پولیس اینڈ ایمبولینس سروس کو دیا جاتا ہے. رپورٹ کا آغاز چونکہ پاکستان میں حادثات سے ہوا تھا تو اس حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ وہاں سالانہ اموات کی سرکاری طور پر تو تصدیق نہیں ہوتی، البتہ سوشل میڈیا پر مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق 20 کروڑ آبادی کے اس ملک میں ٹریفک حادثات میں اوسطاً ہلاکتوں کی تعداد 50,000 سالانہ ہے. اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ اور ڈرائیوروں کے غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ساتھ ٹریفک حکام کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے جو ٹریفک قوانین پر باوجود عمل درآمد نہیں کراتے اور ہزاروں جانیں سالانہ ٹریفک حادثات کے سبب ضائع ہو جاتی ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکہ خطہ عرب کی حکومتوں اور عوام کی ان کوششوں میں مدد کے لیے پرعزم ہے جو وہ القاعدہ عرب پیننسولا نامی دہشت گرد گروپ کی جانب سے درپیش خطرے کے مقابلے کے لیے کر رہے ہیں. اس کوشش کے طور پر ہم اس دہشت گرد گروپ القاعدہ عرب پیننسولا کے 8 اہم رہنماؤں تک پہنچنے کے لیے کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے پر $45 ملین کے مجموعی انعام کی پیشکش کر رہے ہیں. القاعدہ عرب پیننسولا نامی تنظیم سن 2009 میں یمنی اور سعودی دہشت گردوں نے ناصر الوحشی کی قیادت میں قائم کی تھی۔ یہ شخص اس سے پہلے یمن میں القاعدہ کی پیروی کرنے والے ایک گروپ کی قیادت کر چکا ہے۔ اس گروپ نے یمنی حکومت، امریکہ اور دیگر غیر ملکی مفادات پر کئی بڑے دہشت گرد حملے کیے ہیں۔ مارچ سن 2009 میں القاعدہ عرب پیننسولا کے ایک خودکش بمبار نے جنوبی کوریا کے 4 سیاحوں اور ان کے یمنی گائیڈ کو ہلاک کر دیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد القاعدہ عرب پیننسولا کے بھیجے ہوئے ایک خودکش بمبار نے نارتھ ویسٹ ایئر لائن کی پرواز میں امریکی فضائی حدود کے اندر بارودی مواد اڑانے کی کوشش کی تھی۔ انعام کی پیشکش القاعدہ عرب پیننسولا کے سب سے بڑے لیڈر ناصر الوحشی کے لیے کی جا رہی ہے، جو القاعدہ عرب پیننسولا کے اہداف طے کرنے، وسائل مہیا کرنے اور حملوں کے احکامات جاری کرنے کا ذمہ دار ہے۔ سن 2013 میں القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری نے اسے اپنا نائب نامزد کیا تھا، اور ایک اور شخص قاسل الرمی القاعدہ عرب پیننسولا کا سینئر فوجی کمانڈر ہے، جس نے القاعدہ عرب پیننسولا کے کارکنوں کو بھرتی کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ابراہیم حسن تالی الاسیری نے القاعدہ عرب پیننسولا کے لیے سب سے پہلے بم بنانے کا کام شروع کیا تھا۔ اس نے اگست سن 2009 میں سعودی شہزادے محمد بن نائف کے خلاف ایک ناکام خودکش حملے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو بھرتی کر کے شہرت حاصل کی تھی۔ شوقی علی احمد البدانی بھی القاعدہ عرب پیننسولا کا رہنما اور کارکن ہے۔ اس نے ایک بڑے دہشت گرد حملے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو 2013 کے موسم گرما کے دوران مشرق وسطی اور افریقہ میں اپنے 20 سفارتی مشن بند کرنا پڑے۔ القاعدہ عرب پیننسولا کا مقامی امیر جلال بالائیدی 2013 میں کئی مغربی سفارتی تنصیبات اور اہلکاروں پر بم حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ دیگر مطلوب افراد میں القاعدہ عرب پیننسولا کا سینئر شریعہ عہدیدار اور مشیر ابراہیم الربائش، جو گروپ کے حملوں کی توجیہ مہیا کرتا ہے، ابراہیم البنا، جو گروپ کی سیکیورٹی کا سربراہ ہے، اور عثمان الغامدی شامل ہے، جس نے گروپ کو رقوم جمع کرنے اور ہتھیار ذخیرہ کرنے میں مدد مہیا کی ہے۔ امریکہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام قابل بھروسہ اطلاعات کی تحقیقات کی جائیں گی اور اطلاع دینے والے افراد کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر ضروری ہوا تو امریکہ اطلاع کنندگان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک سے دوسری جگہ منتقل بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصل خانے سے رابطہ کریں۔ ویب سائٹ www.rewardsforjustice.net کی ٹپ لائن پر رابطہ کریں یا info@rewardsforjustice.net پر ای میل کر کے اطلاع دیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
مسلمان امریکہ میں آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق سے۔ آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ انجینئرنگ شہلا مشتاق، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروگرام مینجمنٹ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا 25 سال سے زیادہ کا بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہیں۔ آپ پاکستانی ویمنز انجینئرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ویمن لیڈنگ ان آئی ٹی بورڈز کی رکن بھی ہیں۔ آپ نارتھ امریکہ کے پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایسوسی ایشن پیپسینا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی رکن بھی رہ چکی ہیں اور نیشنل ویمن آف کلر ٹیکنالوجی اسٹار ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اپنی ذمہ داریوں اور مختلف ملکوں میں اپنے کام کے تجربات پر گفتگو کرتے ہوئے شہلا مشتاق نے کہا،
میری ذمہ داریاں ہیں آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں، کوالٹی ایشورنس کے لوگ ہوتے ہیں، سولوشن آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کو میں اوورسی کرتی ہوں اور لارج اسکیل امپلیمنٹیشنز ہوتے ہیں ہمارے ٹیکنالوجی کے, اس میں ان کی جو پروگرام ٹیمز ہوتی ہیں ان کو میں لیڈ کرتی ہوں. اور جہاں تک ملکوں کا تعلق ہے, ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا, وینزویلا, سینٹرل امریکہ میں میکسیکو, نارتھ امریکہ میں کینیڈا, یو کے, یورپ اور یونائٹڈ عرب امریٹس, ان سب ایریاز میں ممالک میں میں نے کام کیا ہے.
پاکستانی ویمن انجینئرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا اسکوپ کیا ہے اور یہ پاکستانی خواتین انجینئرز کے لیے کیسے مددگار ہے؟ اس کے جواب میں شہلا نے بتایا,
یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ پاکستانی ویمن انجینئرز کے لیے ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہوں, پاکستان میں چاہے امریکہ میں یا کہیں اور. اور اس کا مقصد تین خاص ایریاز ہیں جہاں یہ مقصد پورا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے پاکستانی ویمن انجینئرز کے لیے جہاں وہ اپنے پروفیشنلی نیٹ ورک کر سکیں اور خواتین سے پروجیکٹس کے بارے میں یا اسکلز کے بارے میں رائے لے سکیں یا مدد دے سکیں. دوسری چیز جو یہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس کے تھرو مینٹرنگ اور کوچنگ اور ویمن انجینئرز جو اسٹوڈنٹس ہوں انجینئرنگ کی یا نئی نئی پروفیشن میں آئے ہوں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم جیسے لوگ جو 10-20 سال کام کر چکے ہیں انڈسٹری میں ان سے فائدہ لیں اور کوچنگ حاصل کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اسکالرشپس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور چھوٹے پیمانے پہ جو ضرورت مند خواتین ہوتی ہیں پاکستان میں یا جو پاکستان سے امریکہ آتی ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا ایک ذریعہ ہے.
یہ تھیں آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق جن کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. زمانوں کی تاریخ اکثر اس دور کے فن تعمیر سے بھی جھلکتی ہے. غار کے دور سے نکل کر انسان نے گھر بنائے تو اپنے آرام کے لیے ان کی تعمیر میں رد و بدل کرتا چلا گیا اور پھر یوں ہوا کہ مکان کی پہچان مکین سے ہونے لگی. آج بھی دنیا بھر میں تاریخی اور عظیم شخصیات اور ملکی سربراہوں کی رہائش گاہیں اہم قومی اور معاشرتی اثاثہ خیال کی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس اثاثے کی دیکھ بھال اس طور کی جائے کہ یہ محفوظ رہے. چنانچہ ان عمارتوں کی تجدید کا عمل جاری رہتا ہے. اور کچھ ایسا ہی معاملہ امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن کی ایک رہائش گاہ کے ساتھ بھی ہے. یہ خوبصورت کاٹیج 1842 میں گوتھک طرز پر تعمیر کیا گیا اور خانہ جنگی کے دوران موسم گرما میں صدر لنکن یہیں قیام کرتے تھے. امریکہ میں لوگوں کو غلام بنانے کے خاتمے کے فرمان پر صدر لنکن نے اسی گھر کے ایک کمرے میں دستخط کیے. اس فرمان کو عرف عام میں ایمینسیپیشن پروکلیمیشن بھی کہا جاتا ہے. اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تاریخی عمارت کی حفاظت کتنی ضروری ہے. چنانچہ اس مقصد کے لیے نیو یارک کے اتھاکا کالج کی ایک ٹیم نے 2 ہفتے اسی کاٹیج میں بسر کیے. کسی بھی عمارت کی تجدید کے لیے اس کی ہر چیز کی پیمائش ضروری ہوتی ہے تاکہ دروازے, کھڑکیاں, سیڑھیاں اور چمنیاں مرمت کی جائیں یا تبدیل کی جائیں تو ان میں کوئی خرابی نہ رہے. ایک زمانے میں ان پیمائشوں میں مہینوں لگ جاتے تھے مگر اب یہ کام دنوں میں ہو جاتا ہے اور وجہ ہے جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ لیزر کیمرے. لنکن کاٹیج کی تجدید کے لیے پہنچنے والی ٹیم نے بھی لیزر کیمروں کی مدد سے دروازوں, دیواروں, چھتوں اور چمنیوں کو سکین کیا. اس پروجیکٹ کے لیڈر مائیکل راجرز فزکس کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کیمروں نے بہت سے ماہرین کی جگہ لے لی ہے.
What we do is scan from inside each room from 2 places so that we get full coverage of the room.
ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر کمرے کو اندر سے 2 مقامات سے سکین کرتے ہیں تاکہ کمرے کی پوری پیمائش حاصل ہو جائے اور باہر سے ہم اس عمارت میں ارد گرد کے غالباً 12 مختلف مقامات کو سکین کریں گے. راجرز کہتے ہیں کہ تمام سکینز کو ایک سسٹم کے ذریعے مربوط کیا جاتا ہے. ایک سافٹ ویئر کے ذریعے انہیں ایک نقطے پر منتقل کیا جاتا ہے اور عمارت کی 3D تصویر میں لاکھوں ایسے نقطے بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے صرف 5 ملی میٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب, اور ہمارے انجینئر ہیں سلیمان تاراوالی. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.